الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى ما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے علم اور عمل اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا ایک بہت بہترین جوڑ کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں عطا فرمایا ہے. جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تھی تو بنیاد ہم سمجھتے ہیں کہ دارالعلوم ہے, اتنا بڑا ادارہ ہے, لیکن شاید تقریباً سبھی جانتے ہوں گے کہ دارالعلوم دیوبند کی جب بنیاد تھی تو ایک انار کے درخت کے نیچے بغیر کسی تعمیر کے, بغیر کسی عمارت کے, ایک درخت کے نیچے تعلیم شروع ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے گویا یہ ظاہر فرمایا کہ کسی کام کرنے کے لیے ابتداءً کوئی بہت بڑی تعمیر کی ضرورت نہیں ہے, لیکن سب سے پہلے جو ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور کوشش. انسان کی کامیابی میں دو بنیادی چیزیں ہیں, ایک اللہ پر بھروسہ اور انسان کوشش کرتا رہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, جو ہمارے راستے میں ہمارے طریقے کے مطابق کوشش کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, ہم ضرور ان کو ہمارے راستوں میں سے کسی راستے پر لگا دیں گے. اللہ کے راستے سب کے سب وہ راستے ہیں جو جنت تک پہنچتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ جنت تک پہنچنے والے راستوں میں سے کسی راستے پر ضرور لگا دیں گے, یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. اس جگہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس کی بھی ابتدا کچھ اسی طرح ہوئی کہ اچھا مکان میں چند بچیوں نے پڑھنا شروع کر دیا, سلسلہ آگے بڑھتا رہا بڑھتا رہا, اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کے لیے فائدے کا ذریعہ بنایا اور ثابت کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو اس سے نتائج اچھے الحمدللہ ظاہر ہو رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اس میں جس طرح خدمت کرنے والوں کا حصہ ہے, اسی طرح جو آتے ہیں طالبات ہیں ان کا بھی حصہ ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو خاص طور پہ تاکیداً بیان فرمایا ہے کہ جس طرح پڑھانے والوں کا ایک احسان ہوتا ہے پڑھنے والوں پر, استاد کا جس طرح احسان ہوتا ہے طلباء پر, اسی طرح استاد کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان پڑھنے والوں کا بھی احسان ہے کہ اگر وہ لوگ نہ ہوتے تو پڑھاتے کس کو. تو دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام رکھا ہے. لیکن اب آگے ذہن میں رکھنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو انعام دیتے ہیں تو اس انعام کی قدر اور اس کا شکر وہ بھی لازم ہوتا ہے. اس لیے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, لیکن آگے ہے ولئن کفرتم, اگر ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزا ہے وہ تو ہے ہی. سزاؤں میں پہلی چیز یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو سلب فرما لیتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی اور جن کو اللہ نے قدر دی ہے ان کے اندر قدر بھی ہے, لیکن میں خاص طور پہ اس کی تاکید اس لیے کر رہا ہوں کہ جب کوئی نعمت رہتی ہے تھوڑا عرصے تک تو انسان اس نعمت کو نعمت سمجھنا بھول جاتا ہے, اور جب نعمت نعمت نہیں محسوس ہوتی تو اس میں پھر غلطیاں بھی نظر آنے لگتی ہیں کہ اچھا یہ ہو رہا ہے اچھا یہ ہو رہا ہے. تو ہمیں کن چیزوں سے اب بچنے کی ضرورت ہے؟ وہ خاص طور پہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا فرمائی, تو نعمت عطا فرمانے کے بعد قرآن کریم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس کی حفاظت بھی کرو. پورا قرآن کریم ہمیں سکھایا گیا, سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ, اس میں احکام آئے, واقعات آئے, سب کچھ بیان کیا گیا. آخری دو صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا؟ دو آخری صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا, تعوذ, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, دونوں میں حفاظت ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اتنی عظیم نعمت حاصل ہوئی ہے اور آپ لوگوں نے جو اتنا زیادہ حاصل کیا ہے, ان کے حاصل کرنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ نعمتیں ضائع ہو جائیں, ان کی حفاظت بھی ضروری ہے. اسی طرح کوئی شخص مکان تیار کرتا ہے, اس میں سامان رکھتا ہے, پورا بھرا ہوا مکان ہے, تو اس کی حفاظت بھی ضروری ہوتی ہے. اگر حفاظت نہیں کرتا تو چوروں کی اس پر نظر پڑتی ہے, کچھ عرصے میں اس میں نقصان آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نعمت دی ہے تو اس نعمت کی حفاظت بھی ضروری ہے. حفاظت کی صورت کیا ہے, حفاظت کی صورت کیا ہے اور عام طور سے کس وجہ سے حفاظت ختم ہوتی ہے, اس کو میں بتانا چاہ رہا ہوں. اگرچہ کوئی خاص موضوع ذہن میں نہیں تھا, لیکن بس یہ تھا کہ چند باتیں جو کچھ فائدے کی محسوس ہوں گی انشاءاللہ بتا دوں گا. ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ جب یہ نعمت ہے تو اس کی حفاظت ضروری ہے, جب حفاظت ضروری ہے تو پھر اس کی حفاظت کا کیا طریقہ ہے اور وہ کون سی چیز ہے جس سے نعمت سلب ہو جاتی ہے. عام طور پر نعمت سلب ہوتی ہے ناقدری کرنے سے. انسان کو بسا اوقات پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ ناقدری کر رہا ہے. مثال کے طور پر جب بھی کوئی دینی کام چلتا ہے, طلبہ بھی پڑھتے ہیں مدرسے میں, ہم تو چونکہ مدرسے کی زندگی سے گزرے اور پھر اس کے بعد اسی زندگی میں دوبارہ آگے, پہلے طالب علمی کی حیثیت سے, اس کے بعد مدرس کی حیثیت سے, تو یہ چیزیں تو سامنے آتی رہتی ہیں کہ کبھی اساتذہ کو مدرسے سے کوئی ایسی چیز محسوس ہوتی ہے جو ناپسند ہو, اور کبھی طلبہ کے ذہن میں ایسی چیز آ جاتی ہے جو ناپسند ہو. تو دونوں طرف سے اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی چیز کا ناپسند ہونا وہ اپنی جگہ ہے, لیکن اس پر شکایت یا اس چیز کو, اس کام کو ناپسند کرنا, یہ اس نعمت کی ناقدری ہے. بہت سے طلبہ بیچارے پڑھ نہیں سکتے, کیا وجہ ہوتی ہے؟ یا انہوں نے اس ادارے کے خلاف کوئی بات کی ہوتی ہے, کوئی کام کیا ہوتا ہے, یا ان کے والدین نے علماء وغیرہ کی کوئی توہین کی ہوتی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ بسا اوقات والدین کی, علماء کی ناقدری اور توہین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو بھی, بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نسلیں بھی علم سے محروم ہو جاتی ہیں. عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. یہ ظاہر ہے کتابوں میں لکھا بھی ہے اور دیکھنے میں بھی اس طرح کے حالات آتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس چیز میں بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اس طرح کی نعمتوں کی ناقدری نہ ہو جائے. ہمارے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو, بڑے درد مندانہ انداز میں نصیحت کیا کرتے تھے کہ دیکھو, دین کے ہر شعبے میں تو ہر شخص لگ نہیں سکتا. ایک ہی شخص فقیہ بھی ہے, محدث بھی ہے, اور مفسر بھی ہے, مجاہد بھی ہے, داعی بھی ہے, سب کام انسان نہیں کر سکتا. تو کم سے کم اتنا تو کر لو کہ کسی کی مخالفت نہ کرو, اگرچہ اس کے درجات ہیں. یعنی انسان ایک تو یہ تھا کہ سب کام کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ رضی اللہ عنہم ہر قسم کے کام کر لیتے تھے. ایک ہی صحابی تھا جو فقیہ بھی تھا, محدث بھی تھا, وہ فتویٰ بھی دیتا تھا, تفسیر بھی بیان کرتا تھا, وہی قاضی بھی تھا, وہی حاکم بھی بن جاتا تھا, وہی جہاد میں بھی جاتا, سب کچھ کرتا تھا. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ انسانوں کے اندر کمزوری آتی گئی, استعداد کمزور ہوتی چلی گئی. تو اب کم ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کسی اور کام سے اگر تعلق نہیں رکھتے اور نہیں کر سکتے تو اپنی کمزوری محسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کی کامیابی کے لیے بھی دعا کرتے رہیں. طالب علم ہیں, وہ طلب علم میں لگے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ اور کسی کام میں نہیں لگ سکتے, تو دوسروں کے نفع کے لیے اور دوسروں کی کامیابی کے لیے دعا کرتے رہیں. اگر بہت ہی زیادہ بے تعلقی ہے تو کم سے کم درجہ جو میں نے بتایا تھا کہ مخالفت تو نہ کریں. لیکن حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی جو نصیحت تھی وہ یہ تھی کہ ان کے حق میں دعائیں خیر کرتا رہے. دوسرے دینی کاموں کے لیے بھی انسان دعا کرتا رہے، اپنے جس کام سے مناسبت ہے اس کام کو کرتا رہے، اس کا برکت سے جب دوسرے کاموں کے لیے دعا کرے گا تو اس کی برکت سے انسان دوسرے کاموں میں بھی کسی درجے میں حصہ لینے والا بن جائے گا. ہم لوگوں میں عام طور پہ یہ بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ جس چیز کو پسند کیا تو بہت پسند کر لیا اور ناپسند کیا تو بالکل ناپسند کیا، جس چیز سے جس کام سے تعلق ہو گیا تو بہت ہو گیا اور نہیں ہوا تو بالکل نہیں ہے، اور بالکل نہ ہونے کا مطلب پھر مخالفت کی حد تک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کسی چیز سے مناسبت ہو یا نہ ہو مخالفت ہمیں نہیں کرنی، یہ ایک بہت اہم چیز ہے. ایک اور چیز حفاظت کے لیے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے جو ذمہ دار ہوئے ہیں سب جانتے ہیں، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی ہوتے تھے، خاص شاگرد بھی ہوتے تھے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ملاقات اور دعا کی غرض سے گئے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ کتنی عظیم شخصیت ہیں، کس مقام کے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کیا کام لے رہا ہے، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت دور کی نظر عطا کی تھی اور بڑے صاحب کشف تھے. عجیب عجیب واقعات ہیں ان کے. انہوں نے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نصیحت کی جو ہم سب کے لیے بہت مفید ہے. کرنے والے ہیں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اور نصیحت کر رہے ہیں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. ان کو نصیحت یہ کی کہ دیکھو، ہمارا تو تعلق تم جو کام کر رہے ہو، جو دعوت کا کام ہے، ہم تو اس کے لیے، یعنی مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم تو اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور ہمیں اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. پھر ساتھ میں نصیحت یہ کی کہ دیکھو، کسی بھی اچھے کام کی تنزلی، نیچے گرنا اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ یہ دینی کام کرنے والے یا اچھا کام کرنے والے یہ سمجھنے لگ جائیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہی سب سے اچھا کام ہے، اور ہماری کامیابی اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ باقی سب لوگ اپنا کام چھوڑ کے ہمارے کام میں شامل ہو جائیں. جب کسی جماعت میں یہ سوچ آ جاتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اب اس جماعت کے ٹوٹنے کا وقت آ گیا. بہت بڑی بات انہوں نے فرمائی تھی کہ دیکھو، ہمارا عام طور سے ہوتا ہے ہم یہ کام کر رہے ہیں سب ہمارے ساتھ جڑے ہیں، جو نہیں جڑتا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہمارے خلاف ہے. یہ ہمارے ہم لوگوں کی عام سوچ بن جاتی ہے، اس سوچ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سَبِيلَنَا، نہیں کہا ہمارا ایک ہی راستہ ہے اس راستے پر ہم لگا دیتے ہیں، سُبُلَنَا، راستوں میں سے کسی راستے میں اللہ تعالیٰ لگا دیتے ہیں. اللہ تک پہنچنے کے راستے بے شمار ہیں. طرق الوصول الی اللہ، بعضوں نے فرمایا کہ طرق الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق، کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے تو اتنے ہیں جیسے مخلوقات کی سانس، کتنی تعداد میں مخلوق کی سانس ہے اس کے بقدر. مطلب یہ کہ کسی کثرت بیان کرنا مقصد ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے بہت ہیں. یہ نہ سوچے انسان کہ جو میں کر رہا ہوں بس وہی طریقہ ہے، سب کو اسی میں جڑنا چاہیے، جو نہیں جڑتا وہ ہمارا مخالف ہے یا ہم سے بے تعلق ہے، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ دوسری جماعتوں کو دیکھ کر بسا اوقات ہمارے اندر بھی یہ مزاج آنے لگتا ہے، تو ہمیں اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اگر یہ چیز ہمارے اندر آتی ہے تو ہماری تنزلی اس کا مطلب ہے شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک بہرحال ایک بات تھی، چند باتیں، بس یہی ایک تھا کہ کوئی خاص کام کی بات کسی کے متعلق ہو تو اللہ کرے کہ وہ کام، وہ بات کسی کے کام آ جائے تو میرے لیے بھی ذریعہ نجات اور آخرت اور دنیا کی خیر کا ذریعہ بن جائے گا. آگے چلنے سے پہلے میں ایک وعدہ سب سے لینا چاہتا ہوں کہ بسا اوقات یہ اس طرح کی، چونکہ لوگوں سے کبھی واسطہ پڑتا ہے تو ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک مرتبہ میں نے کسی سے کہا کہ دیکھو، کسی نے مجھے کہا کہ دعا کرنا، میں نے کہا میں بھی کروں گا، تم بھی میرے لیے دعا کرنا. اس نے عجیب سوال کیا مجھ سے، کہا کہ آپ کو ضرورت کیا چیز کی ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں؟ مجھے تعجب ہوا کہ یہ بھی کوئی سوال ہے. میں نے کہا میرے لیے ہدایت کی دعا کرنا. تو اس لیے میں آگے چلنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ بسا اوقات انسان کا ظاہر کچھ اور نظر آتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. تو ظاہر کو دیکھ کر ٹھیک ہے دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھنا تو اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی میں ہر ایک سے یہ خاص طور پہ تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ ضرور، یعنی اگر میری کوئی بات کام کی مل جاتی ہے تو اس کے بدلے میں کم سے کم ایک مرتبہ تو میرے لیے ہدایت کی دعا ضرور کر دیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول کر لے اور میرے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے، میرے لیے بھی، اہل و عیال کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی۔ خیر، یہاں سے متعلق ایک بات تو یہ تھی کہ نعمت کی قدر اور اس کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے، حفاظت کے جو اسباب ہیں وہ انسان اختیار کرے اور جن چیزوں کی وجہ سے نعمت سے محرومی ہوتی ہے اس سے بچنے کا اہتمام کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات میں ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ اپنا بھی خیال رکھو اور اپنے ماتحتوں کا، متعلقین کا بھی خیال رکھو اور پوری امت کا خیال رکھو۔ کیسے؟ ظاہراً کسی کی مدد ہو سکتی ہے تو مدد کی جائے، نہیں ہو سکتی تو کم سے کم دعاؤں کے ذریعے سے۔ اس کی میں چند مثالیں دے دوں تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو انعام دیا تھا انہوں نے لوگوں کے سامنے ذکر کیا، وجعلنی مبارکاً اینما کنت، وجعلنی مبارکاً اینما کنت، اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت والا بنایا۔ برکت والے کے معنی مفسرین نے ایک معنی یہ بیان کیے ہیں کہ برکت والا یعنی نفعاً للناس، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو بڑا انعام تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو نفع پہنچانے والے تھے، لوگوں کو ان کے ذریعے سے فائدہ ہوتا تھا، اور ظاہر ہے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اسی لیے آتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ خیر، یہ خاص طور پر قرآن کریم نے اس کو واضح فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مختلف روایات ہیں جن میں آتا ہے کہ جس کے قریب قریب مفہوم ہے کہ لوگوں میں بہترین وہ شخص ہوتا ہے جو اور لوگوں کے لیے نفع مند اور لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ الدین و النصیحہ حدیث سب نے پڑھی ہوگی، دین کیا ہے؟ دین لوگوں کی خیر خواہی، اللہ نے جو حکم دیا ان اللہ کو خوش راضی رکھنے کی کوشش کی جائے، مخلوق کو خوش کر کے ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جائے، یہ ہے خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو اپنے گھر میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے پڑوسیوں میں، جہاں جہاں ہم لوگوں کے لیے خیر کا اور فائدے کا ذریعہ بن سکتے ہیں اس میں ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ہم کسی جگہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کسی جگہ سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے، ہم کسی طریقے سے امداد کر سکتے ہیں، ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جو بھی ہمیں، ہر شخص کو یہ نہ ہو کہ کوئی لینے والا اور کوئی دینے والا، ہر شخص دینے کی کوشش کرے کہ میں دوسروں کو نفع پہنچاؤں کسی طریقے سے۔ اور یہی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بھی تعلیمات رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف طریقوں سے اس بات کو امت کے سامنے واضح فرمایا۔ یہاں تک ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے، اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا عمل بھی اس پر پایا گیا۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایسا عجیب عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان فضیلت بھی بہت حاصل کرتا ہے اور ایک اہم چیز اللہ تعالیٰ اس کو یہ دیتے ہیں کہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ عجیب چیز ہے کہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے ثواب بھی بڑا ہے، اور جس کے ذریعے سے ثواب بھی انسان بہت بڑا حاصل کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرمانے لگ جاتے ہیں، مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں صحابہ میں بعض حضرات خاص طور پہ اس میں معروف تھے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے، جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے تھے، فوراً ظاہر ہو جاتی تھی۔ تو خیر، یہ عجیب عمل ہے، حضرت مولانا یوسف صاحب ہمارے جو ہیں، حضرت مولانا یوسف صاحب مدظن لہو، وہ ان کے پہلے تو ان کے وعظ میں یہ بات سنی تھی کہ انہوں نے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ عمل نقل کیا، پھر وہ فرماتے ہیں کہ بعد میں ہمیں حدیث میں اس کا ذکر ملا۔ تو خیر، حدیث یہ ہے کہ جو شخص روزانہ پچیس یا ستائیس، دونوں عدد حدیث میں آتے ہیں، پچیس یا ستائیس مرتبہ تمام مؤمن مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کر لے. الفاظ حدیث کے آتے ہیں بعض روایتوں میں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، پوری حدیث مجھے یاد نہیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. فضیلت میں بتانا چاہ رہا تھا کہ پوری فضیلت میرے ذہن میں نہیں ہے، اس کی ایک فضیلت تو بہرحال اس حدیث میں جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں کہ یہ شخص جو روزانہ پوری امت کے لیے پچیس یا ستائیس مرتبہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آئندہ اس کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ جو دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پوری امت کے لیے جو زندہ ہیں، جو انتقال کر گئے، سب کے لیے خیر مانگی اور اللہ سے مغفرت مانگی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا جب سب کے لیے تم مانگ رہے ہو تو تم کیوں پیچھے رہو گے، چلو تمہیں بھی میں دے دیتا ہوں. جو دعا مانگتا ہے انسان اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. چھوٹا سا عمل ہے لیکن فضیلت کتنی زیادہ. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں. دعائیں قبول ہونا تو ایک چیز ہے لیکن ظاہر ہے اس سے بات ثابت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو یہ عمل کتنا پسند ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل کتنا پسند ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ ہماری ہر دعا قبول کرنے لگ جائیں. تو بہرحال اس چیز کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اپنے لیے، اپنے ماتحتوں اور متعلقین کے لیے دعائیں مانگیں، اور ضرور مانگنی چاہیے، اگر کسی کا معمول نہیں ہے تو ضرور مانگتے رہنا چاہیے، تو اسی طرح پوری امت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. احیاء اور اموات سب کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اپنی دعا میں اگر پچیس کا عدد یا ستائیس کے عدد کا بھی اہتمام کر لیں کہ روزانہ دعا میں یہ معمول بھی شامل کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں. ایک اور فضیلت جو اس کی ہے وہ یہ ہے، مجھے یاد نہیں کہ اس حدیث میں مذکور ہے یا نہیں، لیکن ایک اور فضیلت جو اس حدیث کی ہے، اس دعا کی، وہ یہ ہے کہ انسان جب مؤمنین اور مؤمنات سب کے لیے دعا مانگتا ہے تو ہر شخص، چونکہ جتنے بھی مؤمن مرد اور عورتیں ہوئیں، تو تمام کے لیے جب دعا مانگتا ہے تو ہر شخص کے بقدر، یعنی جتنی مؤمنین کی تعداد ہوئی تمام کے بقدر اس کو بھی ثواب مل جاتا ہے. ایک ایک شخص کو اس نے نفع پہنچایا تو جتنے افراد کو اس نے دعا کے ذریعے سے نفع پہنچایا اتنا اس کو ثواب ملا، تو فضیلت بھی اتنی زیادہ کہ ثواب بھی اتنا ملے گا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں یہ اتنا محبوب بن جائے گا کہ اب آئندہ جتنی وہ دعائیں مانگے گا دعائیں قبول کی جائیں گی. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، اس کی بھی قدر کرنی چاہیے کہ اپنے ساتھ دوسروں کی بھی فکر اور دوسروں کی خیر خواہی. جہاں پر سورہ الفرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ تعالیٰ کو جو بندے پسند ہیں ان کے لیے جو صفات بیان کی گئی ہیں، تو اس میں خاص طور پہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی یہ بھی دعا سکھائی ہے کہ دوسروں کے بھی دعا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اپنے لیے دعا کی، من ازواجنا وذریاتنا، بسا اوقات عورتوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ازواج تو بیویوں کے لیے، بیویوں کے معنی میں ہے تو ہمارے لیے دعا نہیں ہے، ہم کیسے مانگیں. نہیں، ازواج کے لفظ، زوج کے لفظ جو ہے عربی زبان میں مرد عورت دونوں کے لیے، زوج عورت ہوگی اس کو بھی زوج کہا جائے گا اور مرد ہو اس کو بھی زوج کہا جائے گا، تو ہر ایک یہ دعا کا اہتمام کرے. اور خاص طور پہ میں ایک اور واقعہ اس آیت کے ضمن یاد آیا کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے اولاد میں ہم بڑا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اور دینی دونوں نعمتوں سے ان کو نوازا ہے، کیا بات ہے، کوئی خاص عمل آپ کرتے ہیں؟ فرمایا کہ نماز کے آخر میں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا اہتمام سے مانگتا ہوں. بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ دیکھو ہر نماز کے بعد اگر یہ دعا انسان پڑھ لے، چاہے نماز کے آخر میں سلام سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اس سے کہ وہ دعا کا وقت ہے، یا سلام پھیرنے کے بعد وہ بھی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت انسان یہ دعا پڑھ لے، مرد ہو عورت ہو، یہ دعا پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ، قرۃ اعین کیا کیا معنی، آنکھوں کی ٹھنڈک. اب آنکھوں کی ٹھنڈک میں انسان جتنا نیت کا استحضار کرے گا کہ دیندار بنے، اللہ تعالیٰ وہ بھی دے دیتے ہیں، وہ خیال ذہن میں یہ لاتے ہیں کہ صحت مند بنے، اللہ تعالیٰ وہ بھی نعمت دے دیتا ہے. تو اس وقت جب یہ دعا کریں تو انسان یہ اس نیت سے دعا کرے کہ یا اللہ ہم اپنی اولاد اور اپنے ماتحتوں میں یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی صحت اور سلامتی کی اور عافیت کی زندگی گزاریں اور دینداری کے اعتبار سے بھی تجھے راضی کرنے والے اعمال کریں کہ آخرت میں بھی قرۃ اعین بنیں. بہت بڑا عمل ہے, ہے مختصر سا لیکن بہت بڑی فضیلت رکھنے والا عمل ہے. عام طور پر بہت سے لوگوں کی طرف سے شکایتیں آتی ہیں, گھر میں پریشانیاں ہیں, لڑائی جھگڑے ہیں, نا اتفاقی ہے, یا تم میاں بیوی کی نہیں بنتی, یا اولاد بات نہیں مانتی, نافرمانی کر رہی ہے, یا دین سے دور ہو رہی ہے. فرما بردار تو ہیں لیکن پھر بھی دیندار نہیں ہیں. سب کا ایک ہی علاج ہے, سب کا یہی ایک علاج ہے دعا کے اعتبار سے کہ اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرے. کم سے کم اتنا کر لیں, ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کریں. جن کو اللہ نے عافیت کی نعمت, گھر میں سکون اور عافیت دیا ہے, وہ بھی دعا پڑھ لیں کہ نعمت باقی رہے, اور جن کو نہیں دی ہے ان کے لیے خاص طور پہ تاکید ہے کہ ہر نماز کے بعد پابندی سے دعا, اس دعا کا اہتمام کریں, اور اس دعا کا اہتمام اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ یہ جو گھر میں بے اطمینانی ہے, لڑائی جھگڑے ہیں, نا اتفاقی ہے, جو بھی حالات ہوں ان کو خاص طور پر ذہن میں رکھ کے اس دعا کا اہتمام کریں. اللہ نے یہ الفاظ ہمیں سکھائے ہیں. ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو, بچوں کو جب کوئی چیز دینی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں اچھا پہلے کہو کہ مجھے چاکلیٹ دو. جب وہ بچہ کہتا ہے تو پھر ہم اس کو دیتے ہیں. ظاہر اس کو دینا چاہ رہے ہیں تبھی تو اس کو الفاظ سکھا رہے ہیں. ماں باپ ہوتے ہیں, بچوں کو سکھاتے ہیں کہ اچھا یہ کہو گے تو پھر یہ دیں گے. تو اللہ تعالی ہمیں سکھا رہے ہیں. ہماری حیثیت تو اللہ کے سامنے ایسی بھی نہیں جیسے ہمارے سامنے چھوٹے 1 سال کے بچے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے ہماری کیا حیثیت. اللہ تعالی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اس طرح دعا مانگو. ظاہر ہے اللہ تعالی دینے ہی کے لیے سکھا رہے ہیں. توفیق اس کو ہوتی ہے جس کو اللہ تعالی دینا چاہتے ہیں. تو اس لیے اس دعا کو خاص طور پہ جن کو اللہ نے نعمت دے رکھی ہے وہ بھی اہتمام کریں, اور جن کو اس نعمت کی مزید ضرورت ہے وہ بھی اس دعا کا خاص طور پہ اہتمام کریں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, حدیث میں ہے, اذا اراد اللہ بعبد خیرا, جب اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں, جب اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو سیر حوائج الناس الیہ, تو لوگوں کی حاجتیں اس کے ساتھ متعلق کر دیتے ہیں. بہت سے ہم میں ہوں گے کہ کسی نے ہم سے کوئی مشورہ کر لیا, کسی کی ضرورت ہم سے متعلق ہو گئی, تو اللہ تعالی جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو لوگ اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اچھا ہم ان سے مشورہ کر لیں, ان سے مسئلہ معلوم کر لیں, ان سے فلانی بات پوچھ لیں. لوگوں کی حاجتیں اگر کسی کے ساتھ متعلق ہو جاتی ہیں اور لوگ اپنی ضروریات اگر کسی کے پاس آ کر اپنی ضروریات پیش کرتے ہیں, ان سے مشورے لیتے ہیں, چاہے دینی کاموں میں یا دنیاوی کاموں میں. بس اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ نہیں ہمیں تو مسائل تو نہیں آتے, لیکن مسائل نہیں آتے لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ گھریلو معاملات میں کسی کو مشورے دیے جا سکتے ہوں, کسی کی کوئی اور چیز میں مدد کی جا سکتی ہو. جہاں بھی کسی کی ہم مدد کر سکتے ہوں ہم دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کریں. اپنے گھر والوں کے لیے حفاظت کے لیے یہ دعا میں نے بتائی وہ, اور عام مؤمن مردوں عورتوں کے لیے دعا کا اہتمام, یہ سب چیزیں ہمارے زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. ہم ایسے نہ ہوں کہ بس اپنی ذات کا سوچیں دوسروں کا نہ سوچیں. یہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ انسان بس اپنی خیر خواہ, اپنی خیر اور اپنی بھلائی کا سوچے اور دوسروں کی خیر خواہی اور بھلائی نہ سوچے. تو دوسروں کی خیر, دوسروں کو نفع پہنچانا, دوسروں کے لیے دعا, امت کے لیے عمومی دعا, مغفرت کی دعا, یہ سب چیزیں ہمارے زندگی کا حصہ ہونے چاہیے. اس سے اللہ تعالی ہمارے اپنے کاموں میں برکت دیتے ہیں. یہ تو مشہور ہے, حدیثوں میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے, جب کوئی شخص دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کی دعا پہ کہتا ہے آمین. ہم فلانے کے لیے دعا کریں کہ اللہ فلانے کو ہدایت دے دے, تو فرشتہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرماتے ہیں جو فرشتہ کہتا ہے آمین ولک بمثلہ, آمین تیری دعا قبول ہو اور تجھے بھی اسی کے برابر اللہ تعالیٰ دے دیں. تو ہم دوسرے کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو ہمیں بھی اس کی خیر حاصل ہو جاتی ہے. اس وجہ سے اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کی خیر خواہی, دوسروں کے لیے دعا کا بھی اہتمام کریں. یہ دو باتیں خاص طور پہ ہو گئیں, اگرچہ دو باتوں میں شاید اور بہت سی باتیں آ گئیں لیکن یہ خاص طور پہ دو باتیں ہو گئیں. ایک نعمت کی قدر, اور اس کی حفاظت کے جو اسباب اختیار کرنے چاہیے وہ کریں. دوسرا یہ کہ ہم کوشش یہ کریں کہ ہم دوسروں کے لیے جتنا ہو سکے نفع کا ذریعہ، خیر کا ذریعہ، دعاؤں کے ذریعے، ظاہری امداد کے ذریعے جس طریقے سے ہو سکے اس کا اہتمام کریں. دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے جو یہ نعمتیں دینداری وغیرہ کے عطا کی ہیں اس میں ہمیں خاص طور پہ بد زبانی اور بد گمانی سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ ایک بہت بڑا مرض ہم لوگوں میں ہوتا ہے، بد زبانی، کہ غلط باتیں زبان سے کہنا، کسی کی برائی کر دی، کسی کو تکلیف پہنچا دی، جھوٹ بول دیا، کبھی کسی کو کوئی جملہ کہہ دیا جس سے سامنے کو والے کو برا لگ گیا، کوئی طعنہ دے دیا، کسی کے اندر کوئی برائی معلوم ہوئی تھی کسی کے ذریعے سے تو سب مجمع بیٹھا ہوا ہے، سب کے سامنے کوئی تذکرہ کر دیا. بد زبانی. انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والو، تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا، زبان سے صرف وہی بات کرو جو درست ہو، جو حق ہو، جو کسی کو تکلیف پہنچانے والی نہ ہو. قولوا قولا سدیدا. تو بہرحال زبان کی حفاظت، اگرچہ یہ مستقل موضوع ہے لیکن مختصر لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. انسان کبھی اپنی زبان سے ایک ایسا جملہ کہہ دیتا ہے جس کو انسان کہنے میں تو چھوٹا سا محسوس کرتا ہے، سامنے والے کے دل پر وہ ایسا تیر لگتا ہے کہ وہ اس کا اثر ختم نہیں ہوتا. جراحات السنان لہا التیام ولا یلتم ما جرح اللسان، کہ تیروں کے زخم تو ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں لیکن زبان سے لگنے والے زخم بسا اوقات اتنے زوردار ہوتے ہیں، اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ ختم نہیں ہوتے. تو اس لیے اس چیز کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ زبان کی ہم حفاظت کریں، کسی کو ہماری زبان سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی بری بات نہ کہیں، اور سچ کا اہتمام کریں. خاص طور پہ ہم لوگوں میں کبھی مذاق میں جھوٹ بولنے کی عادت جو ہوتی ہے، بچے بھی اس سے سیکھتے ہیں اور بچوں کو بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا مذاق میں تو کوئی بات نہیں. کسی کو کہا اچھا جھوٹ کیوں بولا، نہیں مذاق کر رہا تھا. مذاق میں بھی جھوٹ نہ ہو، یہ تربیت شروع سے بچوں کی رہے. اور یہ ظاہر ہے کہ سب سے والدین میں ماں کی ذمہ داری سب سے بڑھ کر آتی ہے کہ اولاد کی تربیت کس طرح کی جاتی ہے. تو اس چیز کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. زبان کی حفاظت، بد زبانی سے حفاظت، اور بدگمانی. بدگمانی، فلاں نے ایسا کیا، ایسا ہوا ہوگا اس لیے ایسا کیا ہے. دوسروں کے بارے میں برا گمان. ہر عمل میں ہم دو رخ سے دیکھ سکتے ہیں. عام طور پہ جب انسان کوئی کسی کے بارے میں کوئی چیز دیکھتا ہے دو رخ سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کیا ہے اس کا یہ مطلب ہوگا، دوسرا مطلب بھی، اچھا مطلب بھی نکالا جا سکتا ہے. ہمیشہ دوسروں کے کام میں اچھے مطلب لینے کی کوشش کریں. اس کو حسن ظن جس کو کہا جاتا ہے، ظن بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان کرنا، یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے. خاص طور پہ دین سے تعلق رکھنے والوں کو اس کا زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں جہاں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہے وہاں ان میں برائیاں کیوں آتی ہیں. یہ ایک حقیقت ہے، ہے تو کڑوی حقیقت لیکن ہے، حقیقت ہی ہے، کڑوی ہے، کہ جہاں ہماری تعداد بڑھتی ہے وہاں آپس میں ہمارا توڑ ہوتا ہے، نا اتفاقیاں بڑھتی ہیں. کیوں؟ وہی بدزمانی، بدگمانی. ایک وقت تھا کہ ہمارے یہاں بفلو میں تعداد بہت کم تھی، آپس میں ایک فیملی کی طرح لوگ رہا کرتے تھے. تعداد بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، پھر اس کے بعد مخالفتیں بھی اور نا اتفاقیاں بھی، مختلف چیزیں سامنے آنے لگی. کیوں؟ وہی بدزبانی، بدگمانی. دو چیزیں بنیاد تھیں. ہم دنیا کے مختلف، یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں، جن لوگوں کو واسطہ نہیں پڑا ان کو شاید اس کا پتہ نہیں ہوگا، لیکن دنیا کے مختلف علاقوں میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں. ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان میں مسلمانوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے زیادہ نظر آتے ہیں، سب جانتے ہیں. یہی دو چیزیں، جہاں ہماری تعداد زیادہ ہوتی ہے، ہم لوگ جہاں زیادہ آپس میں قریب ہونے لگتے ہیں، تو وہاں پر یہ دو چیزیں ہم میں آ جاتی ہیں. ایک تو زبان کی حفاظت نہیں رہتی، اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے اور بدگمانی، دل خراب ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے آپس میں دوری پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے اس چیز کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ایک اور بات کہہ کے اب میں بات ختم کرتا ہوں کہ ایک اور چیز جو خاص طور پہ میں سے ضمناً میں نے پیچھے میں کہنا چاہ رہا تھا لیکن بہرحال مستقلاً اس کو بتانا چاہ رہا ہوں. چوتھی بات یہ ہے کہ ہم سب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی بڑی دی، راعی، کوئی شخص بکریاں چراتا ہے تو چرانے والے کو چرواہا جو ہوتا ہے اس کو راعی کہتے ہیں. ایک بکریاں چرانے کوئی شخص جا رہا ہے جنگل میں, جتنی بکریاں اس کے ساتھ ہیں سب کی ذمہ داری ہے کوئی بھیڑیا نہ آ جائے, کوئی اس کو نقصان نہ پہنچ جائے, بکریاں کیا کھا رہی ہیں, کس علاقے میں جا رہی ہیں, ان کو گھاس مل رہی ہے نہیں مل رہی, ہر چیز کا خیال رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعین, تم سب ذمہ دار ہو, جس طرح چرواہا بکریوں کے ذمہ دار ہے تم سب ذمہ دار ہو, اور ہر ایک سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اس مضمون کی تفصیل میں نہیں جاتا, بس خلاصہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے گھروں میں اپنی اولاد, اپنے ماتحت, چاہے کسی کے اولاد ہو, کسی کے چھوٹے بھائی بہن ہو, سب کی تربیت انسان کے ذمہ ہوتی ہے. اپنے ماتحتوں کی تربیت کا انسان ذمہ دار ہوتا ہے. تربیت کس طرح ہوتی ہے, اس میں اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں وہ کس طریقے سے دینی تربیت ہم کس طرح کر رہے ہیں, ان کو کس طرح ہم دینی نفع پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. کس طرح کرنا ہے ظاہر ہے ایک مستقل موضوع ہے, اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن بس اتنا ہے کہ اس کے لیے ایک تو گھر میں سنتوں کا اہتمام, مسنون دعاؤں کا اہتمام, کھانے بیٹھے ہیں دسترخوان پہ بسم اللہ کا اہتمام, دائیں ہاتھ سے کھانے کا اہتمام, اور گھر میں لباس پہننے میں دائیں طرف سے شروع کرنے کا اہتمام ہو, نمازوں کے اہتمام ہو, جو بھی گھروں میں تسبیحات کا, تلاوت کا اور دینی باتوں کا اہتمام ہو, یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کے بات کا اثر اس وقت ہوتا ہے جب وہ خود بھی عمل کرے. خود عمل نہیں ہے تو اس کا اثر نہیں ہوتا, تو خود بھی دعاؤں کا اور اپنے اعمال کو درست کرنے کا انسان اہتمام کرے, اور پھر دوسروں کو, دوسرے ماتحتوں کو بھی تنبیہ کرے, تو اس کا نفع اور اثر زیادہ ہوتا ہے. سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے قول بڑا مشہور ہے, فرماتے ہیں کہ انی اصلی فاذکر ولدی فازید فی صلاتی, میں کبھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں اور مجھے اپنی اولاد یاد آ جاتی ہے تو اولاد کو یاد کر کے نماز میں کچھ اضافہ ہی کر دیتا ہوں کہ میرے اس عمل کی کا فائدہ ان کو پہنچے گا. انسان کے اپنے عمل کا فائدہ اولاد کو ہوتا ہے, انسان جو نصیحت کرتا ہے اس کا اثر زیادہ قبول کرتے ہیں, اور اسی طرح اس کی عمل سے ہی اللہ تعالیٰ دوسروں کو دینداری نصیب کر دیتے ہیں. تو بہرحال اولاد کی تربیت, ان کے تربیت میں جیسے پیچھے میں نے بات بتائی تھی کہ یعنی اگر دعا جو میں نے بتائی تھی, یعنی تربیت کا ایک حصہ یہ بھی ہے جو بہت اہم ہے اور عام طور پہ انسان اس کو بھول جاتا ہے, کہ زوجین کا, ماں باپ کا آپس میں جوڑ. اولاد کی تربیت میں بہت بڑی نقصان دینے والی بات یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ آپس میں ان کے سامنے لڑنے لگ جائیں. ظاہر ہے اولاد یہ کہے گی کہ اچھا یہ لوگ آپس میں ہی لڑتے ہیں تو میں اس کی بات مانوں, دونوں ہی ایسے ہیں. یعنی جو بھی وجہ ہو, چاہے اولاد اس کو برا سمجھے نہ سمجھے, لیکن اس کا بہت برا اثر ان کی تربیت پہ پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرما لیتے ہیں, واقعی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسے ہی ہو کہ ان کو نقصان ہو, لیکن بہرحال ایک بہت بڑا نقصان اس کا ہوتا ہے عام طور پر, کہ جب والدین آپس میں, میاں بیوی آپس میں نا اتفاقی کریں اور متفق نہ ہوں, تو ان کا بہت برا اثر اولاد کی تربیت پہ پڑتا ہے. اس کی چیز کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اولاد کے سامنے آپس میں متفق رہیں, آپس میں محبت سے رہیں, تو اولاد میں بھی یہ صفت آتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ محبت اور ہمدردی کے ساتھ پیش آنا, ان میں بھی یہ چیز آتی ہے. اگر والدین میں نا اتفاقی, اللہ سب کی حفاظت کرے اور سب میں جوڑ پیدا کرے جہاں نہ ہو, اور جن میں جوڑ ہے اللہ تعالیٰ قائم رکھے, لیکن اگر کہیں پر جوڑ نہیں ہوتا آپس میں اس کو نمٹ لیں, آپس میں تنہائی میں اس کی جو بات کرنی ہو کر لیں, اور آپس میں جب اولاد کے سامنے ہو تو محبت کے ساتھ, جوڑ کے ساتھ رہیں. بلکہ ایک اور بات اس کے ساتھ بتانے ضروری ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کے بارے میں باپ کی رائے کچھ اور ہوتی ہے کہ اس طرح کرنا چاہیے, ماں کی رائے کچھ اور ہوتی ہے, اس کو بھی پہلے سے آپس میں مشورہ کر کے طے کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ سامنے اگر بچے نے ایک کو پوچھا تو وہ کہہ رہا ہاں کر لو, دوسرا کہہ رہا نہ کرو. تو ہوتا یہ ہے کہ بچے عام طور پہ کہتے ہیں اچھا یہ سخت ہے نرم ہے, یہ سختی کرتا ہے نرمی کرتا ہے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آپس میں جوڑ ہو, جس کو کہتے ہیں کہ دونوں آپس میں ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر دونوں ایک ہی انداز سے بات کریں, تو اس کا اثر ہوتا ہے, محبت کا ماحول گھر میں رہتا ہے, سختی کے بجائے محبت کا ماحول گھر میں رہتا ہے, اور اولاد کی تربیت پہ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو ابھی ذہن میں آئیں, اور کچھ مزید باتیں بھی تھیں, لیکن انشاءاللہ ابھی کے لیے اتنا کافی ہو گیا, کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے لیے یا ہم میں سے ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو خیر کا ذریعہ بنائے, اور اللہ کرے کہ ہمارا یہاں پر آنا, جمع ہونا اور یہ باتیں سننا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اس کو نجات کا ذریعہ بنائے, اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا ذریعہ بنائے, اور جس کے نام سے ہم یہاں جمع ہونا شروع ہوئے حضرت والد صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے عمر کو اللہ تعالیٰ عمر میں صحت قوت برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, اور ان کے سایوں کو ہم پر تادیر صحت قوت عافیت کے ساتھ قائم رکھے, کہ انہی کے نام سے, انہی کی برکت سے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ رونقیں ہمیں نصیب کیں اور یہ بہترین ماحول عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہر طرح کا اپنے شان کے مطابق بہترین بدلہ عطا فرمائے, دنیا و آخرت کی ہر خیر اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے, ان کے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام کریں. اور بس میرا خیال ہے اب بات ختم کر ہی دوں, لیکن ایک اور بات بتا دیتا ہوں, ہمارے بہت اہم بات ہے اس لیے بتا رہا ہوں, اور عورتوں سے متعلق ہے, کہ حضرت شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو اکثر نے سنا ہوگا, ان کی ایک نصیحت تھی اپنے خاص شاگرد کو کہ دیکھو تم کبھی کبھی صدقہ تو دیتے ہی ہوگے, جب اپنے رشتہ داروں وغیرہ کی طرف سے صدقہ دیتے ہو تو دیکھو ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے خاص طور پہ صدقہ دینا, ازواج مطہرات کی طرف سے صدقہ دو اور خاص طور پہ حضرت عائشہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے صدقہ دو, اس لیے کہ حضرت خدیجہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ازواج مطہرات میں مقام رکھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں سے بڑا تعلق تھا, اور اللہ تعالیٰ بھی ان دونوں کے پاس ہوتے ہوئے وحی اور قرآنی آیات نازل فرماتے تھے, تو اللہ تعالیٰ کو بھی ان سے تعلق تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق تھا. ایک شخص نے اس پر عمل کیا, ان کی طرف سے صدقہ دینے لگا, کہنے لگا کہ میں نے چند ماہ گزرے, دو تین مہینے بعد اس نے بتایا کہ میں نے ان کی طرف سے صدقہ دینے کا اہتمام کیا, تین مہینے پہلے میں نے یہ بات سنی تھی اور میں نے صدقہ دینے کا اہتمام کیا, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری انگلی پکڑ کر طواف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام دیا, تو مال کے ذریعے سے ہو یا ایصال ثواب کے ذریعے سے, کبھی کبھی ازواج مطہرات کو بھی ثواب پہنچا دیا کرو, اور خاص طور پہ حضرت عائشہ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ثواب پہنچا دو, کبھی سورہ اخلاص پڑھ لی, کبھی سورہ یاسین پڑھ لی, ان کو ثواب پہنچا دیا, اس کی برکات انشاءاللہ دنیا ہی میں نظر آ جائیں گی اور آخرت میں تو انشاءاللہ اس کی برکات حاصل ہوں گی ہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور قرب بھی انشاءاللہ حاصل ہوگا. لیکن یہ ایک بہت اہم عمل ہے, چونکہ ذہن میں آیا تو سوچا کہ بتا دوں, انشاءاللہ کسی کو بھی کام آ جائے گا. اللہ تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول کرے, جو باتیں کہیں گے اللہ تعالی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك, سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات, وتقضي لنا بها جميع الحاجات, وتطهرنا بها من جميع السيئات, وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات, وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات, إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه حبيبك ونبيك سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إله العالمين يا الله سبك مغفرة فرما يا الله سبك مغفرة فرما يا الله سبك مغفرة فرما جو بھی گناہ اب تک زندگی میں کیے ہیں یا اللہ تمام کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے یا اللہ جن گناہوں کی ہمیں عادت ہے زبان کے گناہوں آنکھوں کے گناہوں یا اللہ ایسے گناہ جو تجھے ناراض کرنے والے ہیں اور یا اللہ ہم بے اللہ یا تو جان بوجھ کر یا غلطی سے یا عادت کی وجہ سے یا اللہ ہماری غفلتوں کی وجہ سے ہم اس میں مبتلا ہو جاتے ہوں یا اللہ ان گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دے یا اللہ ظاہر سے متعلق جو گناہ ہیں یا دل سے متعلق باطن سے متعلق جو گناہ ہیں کبر ہے عجب ہے یا اللہ حسد حب جاہ حب مال ہے یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما لے یا اللہ تو ہمارے ظاہر کو بھی نیک بنا دے باطن کو بھی نیک بنا دے یا اللہ جیسے بندے تجھے پسند ہیں ایسے بندے ہم سب کو بنا دے الہ العالمین یا اللہ یہ مجمع یہاں جمع ہوا یا اللہ ان کی برکت سے جو باتیں کہی گئیں ان کے اخلاص کے برکت سے ان کی طلب کی برکت سے جو باتیں کہی گئیں یا اللہ تیرے سامنے جو ہاتھ اٹھانے کی توفیق ہوئی یا اللہ تو ان کو بھی قبول فرما لے ہم سب ساتھ بیٹھنے والوں کو قبول فرما لے یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما ہمارے والدین کو ہمارے ماتحتوں کو ہمارے چھوٹوں کو بڑوں کو ہمارے اعز اقربا کو ہمارے متعلقین کو سب کو یا اللہ ان دعاؤں میں شامل فرما کر اپنی رضا عطا فرما دے یا اللہ جن کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا یا اللہ جو ہمیں یہاں یا اللہ دین کے ساتھ تعلق کا جو ذریعہ بنے الہ العالمین ان تمام کو ہمارے دعاؤں میں شامل فرما لے یا اللہ ہمارے محسنین ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ یا اللہ جو بھی جن کی دعاؤں کی برکت سے یا اللہ ہمیں دین پہنچا علم دین پہنچا تربیت حاصل ہوئی یا اللہ ان تمام کو بھی اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرما کر اپنی رضا نصیب فرما الہ العالمین یا اللہ ہم پر جن کے بھی جس طریقے سے بھی احسان ہیں چاہے دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے علمی روحانی اعتبار سے یا اللہ تو تمام کو ہماری دعاؤں میں شامل فرما لے الہ العالمین پوری امت کے حال پر رحم فرما تمام مؤمن مردوں عورتوں کی جو ہے زندہ ہوں یا انتقال کر گئے ہوں سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ تمام مؤمنین و مؤمنات کی مغفرت فرما. یا اللہ تمام مؤمن مردوں عورتوں کی مغفرت فرما. پوری امت کے حال پر رحم فرما لے. یا اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما لے. یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے. الہ العالمین یا اللہ تیری امت, یا اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, یا اللہ دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہے, یا اللہ دین پر ثابت قدمی بھی نصیب فرما اور دین پر جمع رہنا آسان بھی فرما دے. طرح طرح کے فتنے ظاہر ہوتے جا رہے ہیں, یا اللہ دین پر جمع رہنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے. یا اللہ, یا اللہ تمام کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. اور یا اللہ تو نے ہمیں جو یہ عافیت دے رکھی ہے, یا اللہ اس عافیت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ناقدری سے, نعمتوں کی ناقدری سے عافیت کی نعمت ہے. یا اللہ دینی ماحول کی نعمت ہے. یا اللہ علم کے حاصل کرنے کی سہولتوں والی نعمت ہے. یا اللہ یہ تمام نعمتوں کی قدر ہمیں نصیب فرما. یا الہ العالمین, یا اللہ ہمارے جو بھی ہمارے نیک حضرات, ہمارے مشائخ, یا اللہ ہمارے بزرگ جو موجود ہیں دنیا میں جہاں بھی ہیں, یا اللہ امت کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, ان سے استفادے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, دنیا میں جب تک تو نے زندگی مقدر فرمائی ہے نیک لوگوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. دل کے اعتبار سے قلبی طور پر بھی نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ عطا فرما, اور ظاہراً بھی عملاً بھی ان جیسا عمل بھی ہمیں نصیب فرما. اور یا اللہ مرنے کے بعد بھی ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما لے, نیک لوگوں کی جماعت میں ہمیں شامل فرما لے, نیک لوگوں کی جماعت میں ہمیں یا اللہ آخرت میں جمع فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خوش نصیب جماعت ہوگی اس جماعت کے ساتھ ہمیں بھی شامل فرما لے. الہ العالمین, یا اللہ ہم بہت بڑی چیز مانگ رہے ہیں جو ہمارے, یا اللہ اگر تیرے رحم و کرم کی امید نہ ہوتی تو ہم مانگنے کے قابل بھی نہیں تھے, لیکن یا اللہ اب تک بھی تو نے ہی کرم فرمایا. یا اللہ ہمارے اندر اتنی گندگیاں ہیں تو نے ان پر پردہ ڈال رکھا ہے. یا اللہ ظاہری اور گندگیاں بھی ہیں, اور یا اللہ تو نے ہمارے اندر طرح طرح کی گندگیاں بھی رکھی ہیں, اور یا اللہ قلبی اور گناہوں کی گندگیاں بھی بھری ہیں. ہر ایک پر تو نے پردہ ڈالا ہے, لوگوں کے سامنے صرف نیک اعمال ظاہر کیے ہیں. یا اللہ تیری شان ہے کہ یا اللہ تو نے ہر طرح کی برائیوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے. یا اللہ اس پردے کو کبھی بھی نہ ہٹانا. الہ العالمین, یا اللہ آخرت میں بھی یا اللہ اس پردے کو کبھی ہٹانے کے بجائے یا اللہ تو اپنی رحمت سے ان گناہوں کو, ان گندگیوں کو ختم ہی فرما دے. الہ العالمین, یا اللہ ان گندگیوں سے ہمیں پاک صاف فرما دے, اور اب تک کی زندگی میں جو ہم نے گناہ کر لیے ہیں جہاں جہاں وہ گناہ محفوظ ہوئے ہیں تمام جگہوں سے ان گناہوں کو بھی مٹا دے, گناہوں کے اثرات کو بھی مٹا دے. الہ العالمین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں, چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں, بڑی بڑی فضیلتیں ہیں, یا اللہ ان سنتوں کا اہتمام ہمیں عطا فرما دے. ہمیں, ہماری اولاد کو, ہمارے ماتحتوں کو, ہمارے گھروں میں یا اللہ تمام سنتوں کو عام فرما دے, سنتوں کی پابندی نصیب فرما دے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما دے. یا اللہ نمازوں میں جہاں کوتاہی ہوتی ہو یا اللہ ان گھروں میں نمازوں کی پابندی عطا فرما دے, جہاں فرائض میں, سنتوں میں, واجبات میں کوتاہی ہو ان میں اللہ ان کوتاہیوں کو ختم فرما کر یا اللہ صحیح دینداری, صحیح استقامت اور سنتوں اور مستحبات پر صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین, پوری امت کے حال پر رحم فرما لے. یا اللہ ہم میں جو یہاں جمع ہوئے ہیں, یا اللہ جس کے دل میں جو بھی جائز مرادیں ہوں تمام کی جائز مرادیں پوری فرما, جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوں ان کے لڑائی جھگڑوں کو ختم فرما. یا اللہ جن کے یہاں پریشانیاں ہوں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما, جن کے گھروں میں بے دینی ہو بے دینی کو ختم فرما کر دینداری نصیب فرما. الہ العالمین, ہر ایک کے ساتھ یا اللہ تو دنیا میں بھی خیر کا معاملہ فرما, ہر ایک کو دنیا میں بھی ہر طرح کی خیر عطا فرما, آخرت میں بھی ہر طرح کی خیر عطا فرما, اور یا اللہ تیرے رضا والے اعمال پر مداومت اور استقامت عطا فرما. الہ العالمین, جو مانگا وہ بھی نصیب فرما دے. یا اللہ جو ہمارے حق میں خیر سمجھتا ہے وہ بھی نصیب فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر تجھ سے مانگی وہ خیر ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور و فتن سے پناہ مانگی ان تمام شرور و فتن سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے جو تو ہمارے لیے بہتر سمجھتا ہے. ہماری ضروریات ہیں اور نہیں مانگی ہم میں سے جس دل میں کوئی چیز ہو اور یا اللہ زبانوں پر نہیں آ سکی, یا اللہ ہم سے کسی نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا ہو یا ہم سے دعاؤں کے متوقع ہوں, یا اللہ انہیں بھی ہماری دعاؤں میں شامل فرما کر سب کی جائز مرادیں پوری فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.